الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مکارم اخلاق میں سے چوتھا خلق حاجت مند کی مدد کرنا، بھائی کی ضرورت کو پورا کرنا، محتاج کی خدمت کرنا. قرآن مجید میں ایک سورت کا نام النمل ہے. نمل کہتے ہیں چونٹی کو. تو یہ نام پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ چونٹی کے نام پہ سورت کا نام رکھا گیا اور اس سورت میں چونٹی کا تذکرہ بھی ہے. تذکرہ کیوں ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں کچھ چونٹیاں پھر رہی تھیں. ایک چونٹی نے ان کے آنے کی بات کو جلدی فیل کر لیا تو اس نے دوسری چونٹیوں کو کہا کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں پاؤں کے نیچے مسل دے، تم اپنے بیلوں میں گھس جاؤ. تو اس چونٹی نے باقی چونٹیوں کی خیرخواہی کی. قالت نملۃ یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم. مفسرین نے لکھا کہ ایک چونٹی اگر باقی چونٹیوں کی خیرخواہی کرتی ہے تو پروردگار عالم اتنے خوش ہوتے ہیں کہ قرآن مجید میں تذکرہ بھی کرتے ہیں، سورت کا نام بھی اس کے نام پہ رکھ دیتے ہیں. ایک بندہ اگر اللہ کے کسی بندے کی خیر خواہی کرے گا، اللہ کو یہ بات کتنی پسند ہوگی. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اللہ کے دوسرے بندوں کو، انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو فائدہ پہنچانا یہ انسان کے اچھے ہونے کا کی علامت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے اظہار سے پہلے بھی محتاجوں کی مدد فرماتے تھے، لوگوں کا ہاتھ بٹاتے تھے، ان کے بوجھ اٹھاتے تھے. چنانچہ جب غار حراء سے واپس تشریف لائے تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لگتا ہے کہیں میری موت نہ آ جائے. تو یہ سن کے انہوں نے کہا کلا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. اور پھر انہوں نے اپنی بات کی سپورٹ میں دلائل دیے، فرمانے لگی انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں سے رشتہ داری جوڑتے ہیں، یعنی اچھی رشتہ داری کا تعلق رکھتے ہیں. وتحمل الکل، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کو کما کے دیتے ہیں. وتکرئ الضعیف، مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستے میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو یہ صفات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت گنوائی گئیں جب ابھی وحی اتر رہی تھی، کہ اس سے پہلے کی یہ کیفیت تھی. اب سوچئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی یہ اخلاق عظیمہ دنیا میں لے کر آئے تھے. آپ جانتے تھے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، لہذا ابتدائے جوانی سے آپ ان کاموں کو شوق سے کرتے تھے. جب نبوت کا اظہار فرمایا پھر اس کے بعد تو نبی علیہ السلام نے دوسروں کی فائدہ رسانی کی ایسی ایسی باتیں کہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. ایک اصول بتلا دیا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. کیسا فطرت دین فطرت ہے، کتنا سادہ کتنا خوبصورت اصول ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، اس کے بدلے اللہ تعالی تمہارے اوپر رحم فرمائے گا. تو انسان رحیم و کریم ہونا چاہیے. تخلق باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سے مزین ہونے کا یہی نام ہے. اللہ رحیم ہے، بندہ رحیم رحمت والی صفت اپنے اندر پیدا کرے. اللہ کریم ہے، بندہ کرم والی صفت اپنے اندر پیدا کرے. یہ ہے عظمت انسانیت کی. چنانچہ تصوف تو سارا کا سارا خدمت خلق ہی کا دوسرا نام ہے. یہ صرف تسبیح پھیرنا، مصلی پہ بیٹھنا اور اپنے آپ کو بزرگ سمجھ لینا، اس کا نام تصوف نہیں ہے. چنانچہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ز تسبیح سجادہ او دلق نیست. تسبیح سے مراد تسبیح، سجادہ سے مراد مصلی، اور دلق کہتے ہیں کہ جو اوپر انسان وہ پوستین پہنتا ہے، جیکٹ سی پہن لیتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کا نام تصوف نہیں ہے. لتسبیح سجادہ او دلق نیست طریقت بجز خدمت خلق نیست. طریقت خدمت خلق کے سوا اور دوسری کوئی چیز نہیں ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام دیش سے پردیش میں گئے اور دل پہ ایک خوف بھی تھا، خائفین یترقب، پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے کہ کوئی آ تو نہیں رہا مجھے پکڑنے کے لیے، کہ آنے والے نے بتایا تھا کہ یہ آپ کو پھانسی دینا چاہتے ہیں. اور دعا بھی مانگ رہے تھے، رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے دیجئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مدین کے راستے پہ ڈال دیا. چل پڑے، بھوک بھی لگی ہے، تھکے ہوئے بھی ہیں، نہ گھر ہے نہ در ہے، کوئی یار نہیں کہ یاری کریں، کوئی دوست نہیں کہ اس کے ساتھ دل کے بات کی اظہار کریں، اکیلے. ایک جگہ کنواں تھا تو اس کے قریب درخت کے سائے کے نیچے جا بیٹھے اور یہ دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے پروردگار عالم، جو نعمت آپ مجھے عطا فرمائیں میں اس کا محتاج ہوں. اتنے میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے پانی پلانا تھا، بکریوں کو پانی پلا کے وہ کنویں سے جہاں پانی نکالتے تھے وہاں بھاری پتھر رکھ کے چلے گئے. دو لڑکیاں تھیں، ان کے پاس بھی بکریاں تھیں، وہ آئیں اور بچا کھچا پانی پلانے لگیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کو ضرورت ہے، بچیاں خود اتنی طاقت والی نہیں کہ چٹان ہٹا سکیں، مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے. دیکھا، یہ ہے انسانیت، کہ کہیں نظر پڑے کہ یہاں میرے ذریعے سے ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی، ان کو فائدہ مل جائے گا، ان کی مشقت ٹل جائے گی، وہاں انسان اپنے آپ کو پیش کرے. چنانچہ وہ تشریف لائے، پوچھا کہ کیوں پانی نہیں پلا رہی؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو کمزور ہیں، والد ضعیف ہیں، جو بچہ کھچا ہوتا ہے پلاتی ہیں. چنانچہ انہوں نے چٹان کو اکیلے ہٹایا اور بکریوں کو پانی پلا دیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ بچیاں گھر گئیں، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، انہوں نے والد کو بتایا تو والد نے کہا کہ جاؤ ان کو بلا لاؤ. یوں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے گھر بھی دے دیا، گھر والی بھی دے دی، رشتہ دار بھی دے دی. وجہ کیا بنی تھی؟ خدمت بنی تھی. پھر شعیب علیہ السلام کی صحبت جو ملی اس نے نورن علی نور بنا دیا، اس نے سونے پہ سوہاگے کا کام کیا. چنانچہ جب اہلیہ کو لے کے نکلے، سردی کا موسم ہے، اہلیہ امید سے بھی ہیں، اب ایسے میں تو انسان خود سردی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، مگر انہوں نے فیل کیا نہیں، میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں، ضرورت ہے اور ضرورت میں نے پوری کرنی ہے. اس کو بٹھایا کہ دیکھو مجھے کچھ دور آگ نظر آ رہی ہے، میں تمہارے لیے کچھ انگارے لے آتا ہوں، تمہیں گرمی ملے گی، تمہاری تکلیف کم ہو جائے گی. وہ اپنی طرف سے آگ لینے گئے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو پیغمبری عطا فرما دی. خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے. اس کے پیچھے کوئی عبادت اور تو نہیں تھی نا، کہ نفلیں پڑھ رہے تھے، ذکر کر رہے تھے. دونوں واقعات میں خدمت ہی پیچھے ہے. تو معلوم ہوا کہ مومن حقیقت میں دوسروں کو اپنے آپ سے فائدہ پہنچانے والا بندہ ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، بہت اہم بات ہے، فرمایا من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عن قربۃ من قرب یوم القیامہ. کہ جو بندہ کسی مومن سے کسی مصیبت کو ہٹائے، جو تکلیف دینے والی کیفیت ہوتی ہے نا، کرب والی، تو اس تکلیف دینے والی کیفیت کو ہٹائے، اللہ اس کے بدلے اس بندے سے قیامت کے دن کے غموں کو دور فرما دیں گے. یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے کہ جس نے دنیا میں کسی مومن کے غم کو دور کیا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن اس کے غموں کو دور فرما دیں گے. اس حدیث میں چار باتیں کہیں، چاروں پہ ذرا دھیان دیجئے. جو مومن کے غم کو دور کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے غم کو دور کریں گے. ومن یسر علی موسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخر. جو مشکل میں گرفتار ہو، تنگی کے حالات میں ہو، تو تنگ حالات میں جس نے کسی کے لیے آسانی کر دی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن کی تنگی کو آسان فرما دیں گے. ہوتا ہے نا، کوئی بندہ پھنس جاتا ہے حالات میں، اس کی مدد کر دینا، اس کو مشورہ دے دینا، مورل سپورٹ دے دینا، کوئی ایسا کام کر لینا کہ جس کی وجہ سے اس تنگی کے حال میں سے وہ نکل جائے. فرمایا جو مومن کو تنگی میں سے نکالے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو قیامت کی تنگی سے آسانی فرما دیں گے. پھر تیسری بات فرمائی، ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ. جو کسی مومن کی عیب پوشی کرے گا، ستر پوشی کرے گا، اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی ستر پوشی فرمائیں گے. صرف آخرت کا وعدہ نہیں کیا، دنیا میں بھی ستر پوشی کریں گے اور آخرت میں بھی ستر پوشی فرمائیں گے. اور چوتھی بات تو عجیب کہی کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، کہ اللہ بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. یعنی جب تک مومن مومن کی مدد کرتا رہتا ہے، اس دوران اللہ اس بندے کا مددگار رہتا ہے. آج ہم سب دعا مانگتے ہیں، اللہ ہماری مدد فرما دیجئے. شریعت نے آسان گر بتا دیا، تم لوگوں کے کام آؤ، اس کے بدلے اللہ تمہارے کاموں کو سنوار دے. اللہ تعالیٰ تمہاری مدد، اور جس کا مددگار اللہ ہو، پھر اس کے دنیا اور آخرت کے کام کیسے نہیں سنوریں گے. تو دوسرے بھائی کی پریشانی کو دور کرنا، اس کے غم کو دور کرنا، اس کی خیر خواہی کرنا، یہ مومن کی عادت ہوتی ہے. بلکہ حدیث پاک میں فرمایا من اقال مسلما اقال اللہ اسرتہو یوم القیامہ. کئی مرتبہ دکاندار چیز بیچتا ہے، گاہک گھر لے جاتا ہے تو پھر مشورہ کرتا ہے کہ نہیں مجھے تو یہ نہیں چاہیے، تو لوٹانے آ جاتا ہے. اب لوٹانے کے لیے دکانداروں نے اپنے اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں، کئی لے لیتے ہیں کئی نہیں لیتے. کئی کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد لے لیں گے، 3 دن کے اندر اندر لے لیں گے، اور کئی لکھتے ہیں کہ خریدا ہوا مال واپس ہی نہیں ہوگا. شریعت نے کیا کہا کہ اگر کوئی مومن کہیں سے سامان خرید کر گیا پھر وہ فیل کرتا ہے کہ میں نے کوئی اچھی ڈیل نہیں کی، وہ لوٹانے کے لیے آ جاتا ہے، تو فرمایا جس نے کسی کی خریدی ہوئی چیز کو واپس لوٹا لیا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن اس کی خطاؤں کو واپس لوٹا دے گا. کیا خوبصورتی ہے اس شریعت کی، انسان سوچ نہیں سکتا. کیا خیرخواہی کا دین ہے، دوسروں کے لیے نفع رسانی کا دین ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، نہ اس کو کسی کے حوالے کرتا ہے، ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو مسلمان بھائی کی حاجت براری میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی حاجت براری میں لگا ہوتا ہے. ومن فرج عن مسلم فرج اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اور جو کسی مسلمان کی تنگی کو آسانی بنا لیتا ہے، کھول لیتا ہے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی تنگیوں کو آسانی میں تبدیل کر دیں گے. ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. شریعت میں ایک اصول ہے، اس کو کہتے ہیں جزاء من جنس العمل، کہ جیسا عمل ویسی جزا، یعنی عدلے کا بدلہ. اس کو کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی. یہ شریعت کا ایک بڑا ہی خوبصورت اصول ہے، جو کرو گے وہ بھرو گے. تو جزاء من جنس العمل، کہ جیسا عمل کرو گے ویسا بدلہ ملے گا. اب سنیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے انما یرحم اللہ من عباده الرحماء، کہ جو رحیم بندے، رحم کرنے والے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان پر رحم فرماتا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ ہم پر رحم فرما دے، اور خود ہم دوسرے کے لیے وبال جان بنے ہوتے ہیں، تو کیسے رحمت ہوگی ہمارے اوپر؟ تو فرمایا کہ جو دوسروں کے لیے رحمت بنے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت کی نظر عطا فرمائے. دوسری روایت میں ہے کہ ان اللہ یعذب الذین یعذبون الناس فی الدنیا، جو لوگ دنیا میں دوسروں کو عذاب دیں گے یعنی تکلیف میں ڈالیں گے، اللہ تعالی قیامت کے دن ان کو تکلیف میں ڈالیں گے. تو معلوم ہوا کہ ہمیں دنیا میں آخرت کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. ایک وقت آئے گا نہ نوکریاں رہیں گی، نہ فیکٹریاں رہیں گی، نہ تجارت رہے گی، نہ وزارت رہے گی. ہم محتاج ہوں گے، حاجت مند ہوں گے، ضرورت مند ہوں گے. اس وقت ہم چاہیں گے کہ کوئی ہماری مدد کرتا، مگر اس وقت کی مدد مشروط ہے ہماری دنیا کی کیفیت کے اوپر. اگر ہم نے کسی کی مدد کی ہوگی، ہماری مدد ہوگی. کسی کا بدن ڈھانپا ہوگا، ہمارا بدن ڈھانپا جائے گا. کسی کی مشکل کو آسان کیا ہوگا، ہماری مشکل کو آسان کیا جائے گا. چنانچہ حدیث مبارکہ سنیے کہ ایما مؤمن اطعم مؤمنا على جوع اطعمه الله يوم القيامه من ثمار الجنه، جو بندہ کسی مومن کو دنیا میں بھوک کی حالت میں کھانا کھلاتا ہے، اللہ اس کے بدلے قیامت کے دن جنت کے پھل اس کو کھلائیں گے. وَإِنَّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى ضَمَئٍ سَقَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ، اور جو بندہ کسی پیاسے کو دنیا میں پانی پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن رحیق مختوم میں سے پلائیں گے. وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَى مُؤْمِنًا عَلَىٰ اُرَىٰ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ. اور جو بندہ کسی ننگے جسم کو کپڑے پہناتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت کے کپڑے عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ، کیا عجیب کنسپٹ دیا ہے. ان احادیث کو پڑھ کر کوئی بندہ انکنسیڈریٹ نہیں رہ سکتا. ہوتا ہے نا لاپرواہی کرنا، احساس ہی نہ کرنا، بے حس بن کے رہنا، ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ جو دنیا میں بے حس بنے گا پھر قیامت کے دن ایسا ہی معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسے ہی کولڈ معاملہ فرمائیں گے. تو دوسروں کا احساس نہیں کرتا تھا، ہم تیرا احساس کیسے کریں؟ سنیے ہماری ضرورت کا وقت کب ہوگا. ابن مسعود اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یحشر الناس یوم القیامت اعرا ما کانو قطو. قیامت کے دن جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے ننگے کھڑے کیے جائیں گے، مستثنا نہیں ہے کوئی، سارے ننگے ہوں گے. وَأَجْوَعَ مَا كَانُوا قَطُّ، اور سارے کے سارے بھوک کی حالت میں کھڑے ہوں گے، سخت بھوک لگی ہوگی. وَأَدْمَعَ مَا كَانُوا قَطُّ، اور جتنے ہوں گے سارے کے سارے پیاسی حالت میں ہوں گے. وَأَنْصَبَ مَا كَانُوا قَطُّ، اور سارے کے سارے کھڑے ہوئے ہوں گے دھوپ کی حالت میں. وہ ایسا دن ہوگا سورج ایسے جیسے قریب ہوتا ہے، اتنا پسینہ ہوگا کہ کھڑا ہونا مشکل، بھوک بھی ہوگی، پیاس بھی ہوگی، جسم بھی ننگا ہوگا. فرمایا من کسا للہ عز و جل کساہ اللہ، جس نے دنیا میں کسی کو اللہ کے لیے کپڑے پہنائے ہوں گے اللہ ان کو اس دن کپڑے پہنائے گا. ومن اطعم للہ اطعمہ اللہ، جس نے دنیا میں اللہ کے لیے کسی کو کھانا کھلایا ہوگا اللہ اس کو اس دن کھانا کھلائے گا. ومن سقا للہ عز و جل سقاہ اللہ، اور آخری بات من افا للہ عز و جل افاہ اللہ، جس نے دنیا میں کسی کو اللہ کے لیے معاف کیا ہوگا اللہ قیامت کے دن اس کو معاف فرما دیں گے. یہ تو آخرت کی تیاری ہے، اپنی ضرورت کے وقت کے لیے آج تیاری کرنی ہے. یہ جو ہم کپڑا پہنا رہے ہیں یہ ہم اصل میں آگے بھیج رہے ہیں، یہ آگے جائے گا اور قیامت کے دن ہمارے جسم کو ڈھانپے گا. یہ کھانا قیامت کے دن ہماری غذا بنے گا، یہ پانی قیامت کے دن ہماری پیاس کو بجھائے گا. تو یوں سوچیں کہ ہم کیا احسان کر رہے ہیں، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں بہتر حالت میں ہمیں لوٹائیں گے. اور آج اگر تیاری ہی نہ کی تو پھر انسان قیامت کے دن حسرت سے اپنے ہاتھ میں لے گا. ایک روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی اسلام نے فرمایا ان رجلا من اہل الجنت یشرف یوم القیامت علی اہل النار. قیامت کے دن ایک جنتی بندے کو جہنمیوں کے سامنے لایا جائے گا، یعنی یہ جنت میں ہوگا مگر جنت اور جہنم کے درمیان جو ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ ٹرانسپیرنٹ کر دیں گے، تو ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے. تو جب یہ دیکھیں گے ایک دوسرے کو تو جہنم میں ایک بندہ ہوگا جو آگ میں جل رہا ہوگا. فَيُنَادِيهِ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ النَّارِ، تو جہنمی لوگوں میں سے ایک بندہ نزا دے گا، پکارے گا یا فلان هل تعرفنی، اے فلان تو مجھے پہچانتا ہے؟ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُكَ مَنْ أَنْتَ، وہ کہے گا نہیں اللہ کی قسم میں تجھے نہیں جانتا تو کون ہے. فیقول ان الذي مررت في دار الدنيا مررت بي في دار الدنيا فاستسقتني شربتا من ماء فسقيتك، تو میرے گھر کے قریب سے گزرا تھا اور پانی کی تجھے طلب تھی اور میں نے تجھے پانی کا ایک پیالہ پلایا تھا، تجھے یاد آیا؟ قال قد عرفتو، کہے گا ہاں میں نے پہچان لیا، تو نے میں پانی کا ایک پیالہ پلایا تھا. قال فشفع لی بها عند ربی، اچھا پھر اس کے بدلے اللہ کے ہاں میری شفاعت کر دیجئے. فیسأل اللہ عز وجل ویقول شفعنی فیہ، تو وہ جنتی اس بندے کی اللہ رب العزت سے شفاعت کرے گا. فَيَأْمُرُ بِهِ فَيُخْرِجُهُ مِنَ النَّارِ، اس کی شفاعت پر جہنمی کو جہنم سے نکال کر اللہ جنت عطا فرما دیں گے. اس جہنمی کا کون سا عمل ہوگا؟ اس نے ایک جنتی کو ایک پیالہ پانی پلایا ہوگا. اب سوچئے، اگر ایک پیالہ پانی پلانے پر جنت ملے گی تو جو اپنے بچوں کو پانی پلائے گا، گھر والوں کو پلائے گا، کھانا پینا، عزیز رشتہ دار، غریب لوگ، دوست احباب، قیامت کے دن یہ جہنم میں کیسے رہ سکے گا؟ تو یہ ہمارے لیے ایک آئی اوپنر ہے کہ تم صرف مصلی پہ کھڑے ہونے کو عبادت نہ سمجھو، تسبیح پھیرنے کو عبادت نہ سمجھو، کسی کے غم کو بانٹ لینا یہ نفلوں سے بڑی عبادت ہے. کسی کو مصیبت میں سے نکال دینا یہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ عبادت ہے. فرمایا کہ تمہیں 10 سال کے نفلی اعتکاف سے زیادہ ثواب ملے گا اگر تم کسی ایک بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چل پڑو گے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تحشرون حفاتن اراتن غرلا، کہ قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے جسم اور ننگے سر کھڑے ہوگے. ہر بندہ قیامت کے دن ننگا جسم، ننگے پاؤں، ننگے سر ہوگا. قالت، انہوں نے جب سنا تو سوال پوچھا یا رسول اللہ الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، مرد اور عورتیں ایک جگہ ہوں گے، ننگے ہوں گے، کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا الامر اشد من ان يهمهم ذلك. عائشہ، اتنی وحشت ہوگی، اتنی دہشت ہوگی، اتنا خوف ہوگا، ایک کو دوسرے کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی، کوئی دیکھ ہی نہیں سکے گا، ایسا نفسی نفی کا حال ہوگا. امام غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کو پیش کیا جائے گا اور جہنم چنگھاڑے گی، اللہ آزاد کیجئے مجھے ان لوگوں کے لیے جو تیرے نافرمان تھے. اور جیسے غصے میں کوئی غصہ دکھاتا ہے، جہنم غصہ دکھائے گی، اس کے اندر آگ کا ابال آئے گا، پھر اس آگ کے ابال میں آگ کے انگارے اٹھیں گے، بلند ہوں گے، اور بلندی پر جا کر پھر مخلوق پر آ کر گریں گے. امام غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ انگارے گریں گے، انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ خوف نہ ہو کہ میرے اوپر کوئی انگارہ نہ گر جائے. اگر ان صادقین اور انبیاء کی کیفیت یہ ہوگی، ہم کہاں کی گاجر مولی. ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. وہ بہت مشکل دن ہے، اس دن ہم حاجت مند ہوں گے، ضرورت مند ہوں گے. آج دنیا میں اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، تو یہ صرف اس لیے نہیں کہ ان نعمتوں کو ہم دنیا ہی میں استعمال کر لیں، دین کے لیے استعمال کریں، اللہ کے بندوں کے لیے استعمال کریں، آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کریں. اللہ نے ہمیں ٹریلینز آف برین سیل دیے ہیں، کیسے اچھے ہم فیکٹریاں چلاتے ہیں، بزنس چلاتے ہیں، مینیجر بن کے کام سارے سمیٹتے ہیں. ہمیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ایک دن ہم بھی اللہ کے سامنے بے لباس ہوں گے، بے سایہ ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، اس دن ہمیں ضرورت ہوگی. تو اس دن ہمیں یہ نعمتیں کیسے ملیں گی اگر دنیا میں ہم نے اس کے لیے تیاری کی ہوگی. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من انذر معسرا او وضع علیہ او وضع عنہ اضلہ اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ. کہ جس نے کسی بندے کے اوپر سے مشکل ہٹا دی تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ سات بندے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے. عرش کا سایہ ہوگا، نیچے مشک کے ٹیلے ہوں گے، اور یہ لوگ ان ٹیلوں کے اوپر مزے لے رہے ہوں گے، جبکہ دوسرے لوگ اللہ کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہوں گے، مشکل میں ہوں گے. تو بھئی اس دن ہمیں بھی عرش کا سایہ چاہیے، ہم محتاج ہیں اس کے. اب سنیے کہ یہ سات بندے کون ہیں. فرمایا عادل بادشاہ، جو بادشاہ ہو، حاکم ہو، مگر عدل کرتا ہو. دوسرا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں سرشار ہو، یعنی عین جوانی میں نیکی میں لگا ہو، ذکر میں لگا ہو، دعوت کے کام میں لگا ہو، علم کے کام میں لگا ہو. نشأ فی عبادت اللہ، جو اللہ کی عبادت میں مگن ہو، ایسا نوجوان قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. تیسرا رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ بندہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو، یعنی نماز پڑھ کے گھر گیا مگر پھر نیت ہے میں نے جلدی واپس آنا ہے تکبیر اولی کے لیے، نماز کے لیے. رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ دو بندے جن کے درمیان اللہ کے لیے محبت ہوگی. سبحان اللہ، یہ کام آسان ہے. وہ دو بندے کہ جن کے درمیان محبت کی بنیاد کیا ہوگی، رشتہ داری نہیں، کوئی تجارت نہیں، کوئی دنیا کا مفاد نہیں، اللہ کے لیے محبت، اللہ کی رضا کے لیے. تو دو مسلمان بھائی جن کے درمیان اللہ کی رضا کے لیے محبت ہوگی، اس عمل پر اللہ ان کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. پھر فرمایا کہ وہ نوجوان جسے خوبصورت حسب نسب والی عورت اپنی طرف گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی دعوت گناہ ملے اس کے باوجود وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. اور فرمایا کہ چھٹا وہ بندہ کہ جو دائیں ہاتھ سے اللہ کے راستے میں صدقہ دے مگر اتنا خاموش کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ایسے اللہ کے راستے میں دے، بھلا کرے کسی کے ساتھ تو اس طرح چھپ کے کرے پتہ ہی نہ چلے کسی کو. تو فرمایا یہ جو خفیہ صدقہ کرنے والا ہے اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. آج ہماری کیا حالت ہے، ہم دائیں ہاتھ سے اس طرح گناہ کرتے ہیں بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، ہم چھپ کے اس طرح سے گناہ کرتے ہیں، پتہ نہیں چلنے دیتے کسی کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو صدقہ اللہ کے راستے میں ایسے دے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہوگا. اور چوتھا بندہ کہ وہ بندہ جو خلوت میں اللہ کے ذکر میں اللہ کی یاد میں بیٹھا اور اللہ کی یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یہ اللہ کی محبت میں رونے والا، یہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. ساری دنیا روتی ہے، کوئی صحت کی وجہ سے روتی ہے، کوئی نقصان کی وجہ سے روتی ہے، کوئی کوئی ضرورتیں پوری نہ ہونے کی وجہ سے روتی ہے، اللہ کے لیے رونا، اللہ کی محبت میں رونا یہ بہت کم ہے. تو ایسا نوجوان جو اللہ کی محبت میں روئے، فرمایا یہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. دوسرے کی خدمت کرنا، کام آنا، یہ بڑی عبادت ہے. چنانچہ ایک روایت ہے، نبی علیہ السلام نے سفر فرمایا تو سفر میں کچھ لوگوں نے روزے رکھے ہوئے تھے، وہ زیادہ تھے. کچھ تھے کہ جنہوں نے انٹینشنلی روزہ نہیں رکھا تھا، نفلی روزے تھے کہ بھئی سفر ہے، گرمی ہے، باقی لوگوں کو، روزے والوں کو مشقت ہوگی، تو ان کو خدمت کے لیے بندے چاہیے تو ہم ان کی خدمت کریں گے. ایسا ہی ہوا کہ جب منزل پہ پہنچے تو روزے والے تو نڈھال تھے، وہ جا کر لیٹ گئے بھوکے پیاسے جو تھے. جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے فوراً خیمے لگائے، سامان ٹھیک کیا اور ان کو اچھی جگہ پر لٹایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ذہب المفطرون اليوم بالاجر، کہ آج کے دن افطار کرنے والے روزہ رکھنے والوں سے اجر زیادہ لے گئے. روزے والوں کو اجر نہیں ملا، افطار والوں کو اجر زیادہ ملا، چونکہ انہوں نے دوسروں کی خدمت کی ہے. چنانچہ ایک صاحب سفر میں ہر وقت نماز میں، تلاوت میں مشغول رہتے تھے. صحابہ ان کی عبادت پہ بڑے حیران تھے. نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص کو دیکھا ہر وقت نماز میں، تلاوت میں، عبادت میں مشغول ہوتا ہے، کوئی اور اس کو کام ہی نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے کام کرتا کون ہے؟ حضرت اس کے دو بیٹے ہیں، وہ اس کی خدمت کرتے ہیں. نبی صاحب نے فرمایا اس کے بیٹوں کو اس سے زیادہ اجر ملے گا. تو یہ احادیث کیا بتلا رہی ہیں کہ دوسرے کا کام آنا، خدمت کرنا، یہ نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی ہے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام غسل کے لیے تشریف لے گئے کنویں پر، حذیفہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے. اب وہاں پر غسل کے لیے پردہ کرنے کی ضرورت تھی تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس چادر تھی، انہوں نے چادر پھیلا دی اور چادر کی اوٹ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرما لیا. جب غسل کر چکے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ تم بھی غسل کر لو. تو وہ سوچنے لگے تو نبی علیہ السلام نے ان سے چادر لے لی اور پھیلا کر کھڑے ہو گئے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چادر پھیلائیں گے؟ فرمایا اگر میرے ساتھ تم نے ایسا معاملہ کیا تو تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کرنے میں مجھے کیا رکاوٹ ہے. نبی علیہ السلام نے ان کو زبردستی کہا کہ غسل کرو، میں پردہ کر کے کھڑا ہوں گا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، حذیفہ رضی اللہ عنہ نے غسل فرما لیا. نبی علیہ السلام سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مسواکیں بنائی، ایک ذرا بالکل سیدھی خوبصورت تھی، دوسرا تھوڑا ٹیڑی سی تھی. تو جب آپ نے بنا لی تو جو سیدھی مسواک تھی وہ آپ نے اپنے خادم جو ساتھی تھے ان کو دے دی اور ٹیڑی مسواک خود رکھ لی. اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے سیدھی مسواک آپ استعمال فرمائیں. فرمایا میرا بھی دل چاہتا ہے کہ سیدھی مسواک تم استعمال کرو. کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل سکھا دیا کہ مومن کیسا ہوتا ہے، وہ دوسرے کے لیے کیا اچھائی کو پسند کرتا ہے، اس کی طرز زندگی کیسی ہوتی ہے. چنانچہ فرمایا کہ جو شخص مسلمان بھائی کی حاجت براری کے لیے چلتا ہے، حدیث میں یہ نہیں ہے کہ کام کروائے، کام ہونا نہ ہونا اللہ کے ہاتھ میں، یہ اس کی حاجت براری کے لیے چل پڑا، اللہ اس کو 10 سال کے نفلی اعتکاف کا ثواب عطا فرمائیں گے. اس لیے نبی علیہ السلام نے تربیتی صحابہ کو ایسی دی تھی کہ وہ ضرورت کے وقت میں دوسروں پر دل کھول کر خرچ کرتے تھے. مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کو پانی کی تنگی تھی، دور ایک کنواں تھا اور تھا بھی ایک یہودی کا، ادھر سے پانی بھر کے لانا پڑتا تھا اور وہ پیسے بھی بہت چارج کرتا تھا. تو عثمان غنی لانوں نے فیل کیا کہ بھئی مسلمانوں کو پانی کی ضرورت ہے، کوئی انتظام کرنا چاہیے. اس یہودی کے پاس گئے، بھائی آپ نے کنواں بیچنا ہے تو میں اس کو خرید لیتا ہوں. اس نے کہا نہیں جی میں نہیں بیچتا، میرے تو کمائی ہے. کہ بھائی تمہیں موانگی رقم دے دوں گا. اس نے کہا نہیں جی نہیں، میں کیوں بیچوں اس کو، میرا سورس آف انکم ہے، میں نہیں بیچتا اس کو. اب عثمان غنی لانا بھی تو تاجر تھے نا، تو انہوں نے پھر تجارت کا ٹرک لگایا. اس کو کہا کہ دیکھو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، پیسے بھی پورے لے لو اور کنواں آدھا بیچ دو، آدھا تمہارا رہے گا آدھا میرا، پیسے پورے لے لو. اب وہ ٹریپ ہو گیا. کہنے لگا ٹھیک ہے پیسے پورے لوں گا، مگر آدھا حق تمہارا آدھا حق میرا. عثمان غلیانو نے فل پیمنٹ کر دی اور آدھا آدھا کنواں اس کا سودا کر لیا. اب آپس میں بیٹھ کے نیگوشیشن ہوئی کہ بھئی آدھے آدھے سے کیا کریں. فرمایا کہ ایک دن تم پانی نکال لیا کرنا، ایک دن میں پانی نکال لیا کروں گا. اس نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. چنانچہ جب اس کی باری کا دن ہوتا تو وہ اپنا پانی بیچتا تھا. جب تھوڑے دن بعد بات پکی ہو گئی تو عثمان غنی لانو نے کہا بھئی جب میری باری کا دن ہوگا نا تو پانی مفت ملے گا. اب جب مفت کا پانی ایک دن ملے تو ایک دن ویٹ کرنا کون سا مشکل ہوتا ہے. سارے لوگوں نے ایک دن انتظار کیا، اگلے دن پانی بھرتے. اب اس کے پاس کسٹم بھی کوئی نہیں. ایک دو مہینے اس نے انتظار کیا، آ کے کہنے لگا جی میرا باقی آدھا بھی خرید لے. عثمان غنی نے رضی اللہ عنہ نے باقی آدھے کی بھی پیمنٹ کر کے وہ کنواں نبی الاسلام کی خدمت میں پیش کیا کہ اس کو میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے. یوں آخرت کی تیاری کیا کرتے تھے. عثمان غنی لانو کے پاس ایک مرتبہ تجارت کا مال آیا، کئی سو اونٹ تھے سامان سے لدے ہوئے، شام سے آئے تھے. اور عجیب بات کہ جب وہ سامان آیا تو مدینہ طیبہ میں اس کی بہت ضرورت تھی. یوں سمجھیے کہ جیسے گندم چاول منگاتے ہیں دور سے اور وہ اس وقت شارٹیج ہوتی ہے، تو جیسے ہی وہ قافلہ آیا اور خبر پہنچی تو یہودی لوگ تاجر تھے، یہ عثمان غنی لانو کے پاس آ گئے. جی آپ نے یہ تھوک کا مال منگوا لیا تو آپ اس کو ہمارے ہاتھ بیچ دیں، ہم پرچون میں بیچتے رہیں گے، ہمارا کتنا نفع دوگے. کہنے لگے کہ ہم دگنے پروفٹ پہ لے لیتے ہیں، یعنی سو کا لیا آپ نے، ہم دو سو کا خریدتے ہیں. مان لگے نہیں پروفٹ تھوڑا ہے. ایک نے کہا اچھا ہم 300 کا خرید لیتے ہیں، 100 کا مال پورا نہیں تھوڑا ہے. ایک نے کہا 400، انکار کیا، نہیں بھائی کوئی کسٹمر ہے وہ تو مجھے اس سے زیادہ ریٹ دیتا ہے. حتیٰ کہ ایک بندے نے 5 گنا پرائس کی آفر کی. پورا نہیں بھائی یہ تھوڑی قیمت ہے، مجھے اس سے زیادہ پروفٹ ملتا ہے. حیران ہو گئے. تو یہودی نے پوچھا کہ کون کسٹمر ہے جو تمہیں دیتا ہے. فرمایا کہ میرے پاس ایک کسٹمر ہے جو مجھے کم از کم 70 گنا پرائس دیتا ہے. کہا وہ کون؟ فرمایا کہ وہ میرا پروردگار ہے جس نے وعدہ کیا تم میرے راستے میں خرچ کرو گے میں تمہیں اس کے بدلے 70 واپس کروں گا. چنانچہ پورا کا پورا جو قافلہ تھا، اونٹ تھے، وہ سارے انہوں نے مسلمانوں کے اندر فری تقسیم فروا دی. اللہ سے ڈیل کی، اللہ سے سودا کیا. ہم لوگوں سے تو ڈیل کرتے ہیں، کبھی اللہ سے بھی تو ڈیل کیا کریں نا. کہ اللہ میں آپ سے یہ ڈیل کر رہا ہوں، پھر دیکھیں اللہ تعالی اس ڈیل کو کیسے نبھاتے ہیں اور اس کا بدلہ کیسے دیتے ہیں. مکاشفت القلوب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کو اس لیے پیدا کیا ہوتا ہے کہ وہ مخلوق کی ضرورت کے وقت کام آئیں. توجہ سے سننے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہوتا ہے، ان کی پیدائش کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مخلوق کی ضرورت کے کام آئیں، اور اللہ نے اپنی قسم کھا کر کہا کہ جو ایسے لوگ ہوں گے کہ جو میری مخلوق کی ضرورت کے وقت کام آئیں گے، میں ان کو قیامت کے دن جہنم کا عذاب نہیں دوں گا، ان کو نور کے منبروں پر بٹھاؤں گا اور میں ان کے ساتھ ہم کلامی کروں گا۔ سبحان اللہ، لوگ اپنے حساب کے لیے تڑپ رہے ہوں گے اور اللہ ان کو مشک کے منبروں پر، مشک کے ٹیلوں پر نور کے منبر عطا فرمائیں گے اور ان کے ساتھ گفتگو فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آگے فرمایا کہ دوسروں کا حساب ہو رہا ہوگا اور ان کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص مسلمان کی حاجت کے لیے چل پڑا، ہر قدم پر 70 نیکیاں ملیں گی، 70 گناہ معاف ہوں گے، اور اگر ضرورت پوری ہو گئی، یعنی جس کام کے لیے چلا تھا وہ کام ہو گیا، زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف، یہ ایسے ہو گیا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنم دیا تھا، ساری میموری ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے گناہوں کی۔ اب ذرا سوچئے، ایک مومن کی، ایک بندے کی ضرورت کو پورا کر دینا زندگی کے گناہوں کی پوری میموری ڈیلیٹ ہونے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ میں نے بعض لوگوں کو اپنی نعمتیں عطا کی ہیں، وہ اس نعمت کو لوگوں تک پہنچانے میں تنگی محسوس نہ کریں، اگر وہ تنگی محسوس کریں گے تو میں ان سے نعمتیں لے کر دوسرے بندوں کو عطا کر دوں گا۔ ہمارے اکابر، انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کر لیتے تھے کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن جعفر کی باغات تھے بہت سارے، اور ایک حبشہ کی سائیڈ کا بندہ تھا جو اس کا کام کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے باغات کو دیکھنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ وہ بندہ کام کر رہا ہے، پسینہ بہا رہا ہے۔ دوپہر کے وقت اس نے تھوڑی دیر ریسٹ کا ٹائم نکالا، اس کے پاس دو روٹیاں خشک تھیں تو اس نے وہ دو روٹیاں اپنے سامنے رکھیں کہ میں اس کو کھا لوں۔ اتنے میں ایک کتا آ گیا کہیں سے، تو اس حبشی نے ایک ٹکڑا اس کتے کو پھینکا، وہ زیادہ بھوکا تھا، کھا لیا تو اور اس نے باقی ٹکڑا پھینک دیا، حتیٰ کہ کچھ دیر میں اس حبشی نے دونوں روٹیاں اس کتے کو کھلا دی اور دسترخوان سمیٹ کے کھڑا ہو گیا۔ تو جعفر، عبداللہ بن جعفر ان سے پوچھنے لگے کہ تُو نے کھانا نہیں کھایا؟ اس نے کہا جی کہ ہمارے اس علاقے میں کتا نہیں ہوتا، یہ لگتا ہے کہیں دور سے آیا ہے، اور یہ بھوکا تھا اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی، تو میں نے پہلے اس کو روٹی کا ایک ٹکڑا دیا، پیٹ نہیں بھرا میں نے دوسرا دیا، پھر اس کی بھوک مجھ سے نہیں دیکھی گئی تو میں نے اس کو دوسری روٹی بھی کھلا دی، میرا کیا ہے، میں دوسرے وقت میں کھا لوں گا۔ جب اس نے یہ بات کہی کہ میں نے خود بھوکا رہنا پسند کیا، اس کتے کو ساری روٹی کھلا دی، تو عبداللہ ابن جعفر کو ایسا اس کے اوپر پیار آیا، جتنے باغات تھے انہوں نے سارے اس بندے کو ہدیہ میں عطا فرما دی۔ کتے کا خیال کرنے پر اللہ نے باغات کا مالک بنا دیا۔ ایک حدیث مبارکہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا جو 60 سال تک، 60 سنہ، ان راہبن عبد اللہ فی صوم آتے ہی ستی نسنا، ایک بنی اسرائیل کے عبادت گزار نے اپنے حجرے میں 60 سال اللہ کی عبادت میں گزار دیے. کتنی عبادت ہے؟ 60 سال عبادت میں گزار دیے. فجاءت امرأت فنزلت الى جنبه، ایک عورت آ گئی کہیں سے اور اس خیمے کے قریب آ کے اس نے بھی ٹھکانہ کر لیا. فنزل الیہا فواقعها ست لیال، یہ اپنے کمرے سے باہر آیا، عورت تھی، شیطان نے اس کی طرف متوجہ کیا، یہ اس کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو گیا. اب جب کچھ راتیں اس کے ساتھ گزاری، ثم سقط فی یده فحربا فاتا مسجدا فاوا فیه ثلاثا لا یطعم شیئا، پھر یہ مسجد میں آیا دوبارہ عبادت کی جگہ پر، مگر اس کو ندامت تھی، اس نے 3 دن کھانا نہیں کھایا کہ میں نے کیا کیا. 3 دن کے بعد اس کو ایک روٹی ملی تھیلے کے اندر. اب اس کا جی چاہتا تھا کہ میں روٹی کھاؤں. پھر اس میں اس کے پاس 2 سائل آ گئے. اس حدیث میں 2 سائل کی بات ہے، دوسری حدیث میں 1 کی بات ہے. اس نے آدھی روٹی ایک کو دے دی اور آدھی روٹی دوسرے کو دے دی، اور اسی حالت میں اس کو جو ہارٹ اٹیک ہوا تو یہ وہی فوت ہو گیا. فرمایا فبعث اللہ الیہ ملک الموت، اللہ نے ملک الموت بھیجا. فقابض روحہ، اس کی روح کو قبض کر لیا گیا. فودعت 60 فی کفتن، 60 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھی گئی. وودعت 6 فی کفتن، اور وہ جو زنا کا گناہ تھا اس کو ایک دوسرے پلڑے میں رکھا گیا. فرجحت یعنی 6، ایک جو زنا کا گناہ تھا وہ 60 سال کی عبادت سے بھی بھاری نکل آیا. 60 سال کی عبادت کمپنسیٹ نہ کر سکی. اب وہ پریشان کہ میں تو جہنم میں جاؤں گا. اتنے میں وہ روٹیوں کے ٹکڑے لائے گئے جو اس نے سائل کو دیے تھے، اور روٹیوں کے ٹکڑے کو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا گیا تو نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی. 60 سال کی عبادت ایک طرف، اور کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا یہ ایک طرف ہو گیا. ایک بہت پیاری حدیث سنیے. حدیث پاک میں ہے کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص دوسروں کی ضرورت میں کام آتا ہوگا، توجہ کیجئے، جو شخص دوسروں کی ضرورت میں کام آتا ہوگا میں قیامت کے دن میزان کے پاس کھڑا رہوں گا. جو شخص دوسروں کے کام آتا ہوگا جب اس کا حساب ہونے لگے گا، نبی اسلام نے فرمایا میں قیامت کے دن میزان کے پاس رہوں گا، اگر اس کی نیکیاں بھاری ہوئیں تو بہت اچھا، اگر نہ ہوگی میں شفاعت کروں گا، اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا. تو اس کا مطلب کہ دوسروں کی حاجت کو پورا کرنے پر نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی. یہ وہ دن ہوگا جب کہنے والے کہیں گے فما لنا من شافعین ولا صدیق حمین، کاش کوئی ہماری بھی شفاعت کرنے والا ہوتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن میں شفاعت کے لیے کھڑا رہوں گا، واچ کروں گا، اگر تھرو ہو جاتا ہے تو بہت اچھا، کوئی مسئلہ ہوا تو میں اس کی شفاعت کر کے اس کو پار لگا دوں گا. چنانچہ ہمارے اکابر دوسروں کی خدمت کو اپنی زندگی کا ایک بڑا کام سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ جیسے مال خرچ کرنا زکات خرچ کرنا یہ انسان پر لازم ہے، اپنے جسم کو دوسروں کی خدمت کے لیے تھکانا یہ جسم کی زکات ہے، تو وہ جسم کی زکات ادا کرتے تھے. عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ حج کے لیے جاتے تو لوگوں سے پوچھتے بھئی کوئی اپنا امیر بنا لو، وہ کہتے ہیں جی آپ سے بہتر امیر کون ہو سکتا ہے، تو امیر بن جاتے اور ان سب کو کہتے بھئی اپنے سب جو مال پیسہ ہے نا خرچے کے لیے وہ مجھے رکھوا دو، تو وہ مال پیسہ ان سے لے کے ایک گٹھڑی میں الگ رکھ لیتے، پورے سفر میں ان ساتھیوں کی خدمت بھی کرتے اور ان پر اپنا مال خرچ کرتے. جب حج مکمل کر کے جانے کا وقت ہوتا اور ہدیے تحفے لینے کا وقت ہوتا تو ان کا پورا مال ان کو واپس لوٹا دیتے. یہ امیر بنتے تھے اس وقت، خدمت بھی کی مال بھی خرچ کیا. ہمارے بعض اکابر ایسے ہی معاملہ کرتے تھے. حتیٰ کہ بعض دوست جو ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے تھے، ایسی بھی مثالیں گزری کہ ایک دوست فوت ہو گیا تو دوسرے دوست نے اپنے دوست کے اہل خانہ کی 40 سال تک کفالت کی، 40 سال تک ان کے نان نفقہ ان کو پہنچاتے رہے، اس لیے کہ ان کا خاوند میرا دوست تھا، فقط اتنی سی بات تھی. یہ ہے انسانیت. آپ کو یہ مثالیں کہیں کفر کی دنیا میں نظر آ سکتی ہیں؟ ڈھونڈیے، دیکھ لیجئے جا کے. سوائے اسلام کے یہ ہمدردی کی، ایثار کی، محبت کی مثالیں یہ اور کہیں نظر آئیں گی؟ باقی جگہوں پہ آپ کو دامن خالی نظر آئیں گے. اسلام کا دامن بھرا ہے ان مثالوں سے. تو یہ شریعت انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنا دیتی ہے. جو حساس ہوتا ہے، دوسرے کا خیال کرتا ہے، اس کی تکلیف میں اس کے کام آتا ہے. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسروں کے کام آتے تھے. حدیث پاک میں ہے، ایک جوان عمر لڑکی آئی، اعلیٰ کے بیچ لگا میری ماں بوڑھی ہے آ نہیں سکتی، اس نے آپ کو یاد کیا. نبی صاحب فوراً اٹھ کے کھڑے ہوئے، مسجد سے باہر آئے، فرمایا تم مجھے جس گلی میں لے جاؤ گی میں تمہاری والدہ کی بات سننے کے لیے وہاں جاؤں گا. اور ایک بڑھیا کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا. ہم بھی نبی علیہ السلام کی اس واقعے کو آج پھر تازہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں پر اس کی برکت آ جائے. جب نبی علیہ السلام نے دین کی دعوت کا آغاز فرمایا تو ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک بڑھیا کو سامان کہیں لے جانا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامان پہنچایا، تو کسی نے اس کو شیروں کی شکل میں پڑھا بھی ہے، لکھا بھی ہے. لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی، وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی، وہ سنتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں، وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں، وہ سنتی تھی حبل کی لات کی تذلیل کرتا ہے، وہ اپنے حق کے فرمانے کی یوں تائید کرتا ہے، وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے غلام اس کا، مسلمہ ہو ہی جاتا ہے کہ جو سنتا ہے کلام اس کا، لکھا ہے وہ ضعیفہ ایک دن کعبہ میں جا بیٹھی، لکھا ہے وہ ضعیفہ ایک دن کعبہ میں جا پہنچی، حبل کے پاؤں پر سر رکھ کر اس نے یہ دعا مانگی، میں تجھ کو پوجتی ہوں اور خدا بھی تجھ کو کہتی ہوں، بڑا افسوس ہے جو آج کل میں رنج سہتی ہوں، وہ غم یہ ہے محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں، وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں، مٹا دو اس کی ہستی کو نہ لے کوئی بھی نام اس کا، جگر چھلنی ہوا جاتا ہے سن سن کر کلام اس کا، دعا کر کے اٹھی سجدے سے اور وہ اپنے گھر آئی، سمجھتی تھی یہ دل میں اب میری امید بر آئی، ضعیفہ کو خوشی تھی اب حبل بجلی گرائے گا، محمد تو محمد ساتھیوں کو بھی مٹا دے گا۔ مگر کچھ دن گزرنے پر جب نا امید بر آئی، دعا کر کے حبل سے اپنے دل میں خوب پچھتائی، غرض ترکیب اس نے سوچ لی خود ہی گھر آ کر، میں چھوڑوں گی میں یہ بستی رہوں گی دور جا کر۔ غرض ایک دن صبح کو اس نے اپنی ایک گٹھڑی لی، نکل کر گھر سے اپنے اور دروازے پہ آ بیٹھی۔ ضعیفہ سوچتی تھی اب کوئی مزدور ملتا ہے، اسے یہ کیا خبر تھی ایک خدا کا نور ملتا ہے۔ فریضہ صبح کا کر کے ادا سرکار دو عالم، چلے جاتے تھے کعبے کی طرف وہ رحمت عالم۔ جلوں میں آپ کے شمس و قمر معلوم ہوتے تھے، پے تسلیم سجدے میں شجر معلوم ہوتے تھے۔ ضعیفہ منتظر مزدور کی بیٹھی تھی گھبرائی، یکا یک سامنے سے چاند سی صورت نظر آئی۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا یہاں آنا، بتا کیا نام ہے تیرا؟ کہا مزدور ہوں اماں، بتا کیا کام ہے تیرا۔ وہ بڑھیا نہیں جانتی تھی یہ پوری انسانیت کا بوجھ سر پہ اٹھا کے آئے ہیں دنیا میں۔ کہا مزدور ہے گر تو چل گٹھڑی میری لے کر، میں خوش کر دوں گی اے مزدور مزدوری تیری دے کر۔ یہ سن کر آپ نے گٹھڑی اٹھا کر اپنے سر پر لی، ضعیفوں کی مدد کرنا یہ عادت تھی پیغمبر کی۔ غرض گٹھڑی کو لے کر منزل مقصود پر آئی، کہا دل سے کہ اے دل اب تیری امید بر آئی۔ کہا بیٹا جو دل میں تھی تمنا ہو گئی پوری، محمد تو محمد ساتھیوں سے ہو گئی دوری۔ لگی دینے جو مزدوری ضعیفہ آپ کو اس دم، فرمانے لگے اس دم حضور سرور عالم، یہ کوئی کام ہے اما ملو اس جسم مزدوری، کوئی اگر ہو خدمت تو میں وہ بھی کروں پوری۔ یہ فرما کر آپ نے کی جانے کی تیاری، ضعیفہ سے اجازت چاہتے تھے رحمت باری۔ ضعیفہ نے کہا بیٹھو ذرا ٹھہرو چلے جانا، مجھے ایک بات کہنی ہے ذرا سن کر چلے جانا، یقی جانو کہ اب مکہ میں جھگڑا ہونے والا ہے، میں سمجھاتی ہوں تجھ کو اس لیے تو بھولا بھالا ہے۔ وہ مکے میں قبیلہ ہاشمی نام و نسب والے، وہی بیٹا جو ہیں سردار عبد المطلب والے، انہی میں ایک جوان ہے جو سنا جاتا ہے ساحر ہے، کہ اس فن میں مگر بیٹا وہ اپنے خوب ماہر ہے۔ وہ سر ہوتا ہے جس کے تخم الفت بو کے رہتا ہے، جو سنتا ہے کلام اس کا وہ اس کا ہو کے رہتا ہے، ہمیشہ بچ کے چلنا اس سے بولے کوئی نام اس کا، نصیحت ہے یہی میری نہ سننا تو کلام اس کا۔ نبی بڑیا کے دل میں نور وحدت بھرنے والے تھے، نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا، تیرا آغاز کیا ہے اور کیا انجام ہے تیرا؟ کہا حضرت نے بڑیا سے تجھے کیا نام بتلاؤں، میں کیا کام بتلاؤں کیا انجام بتلاؤں؟ میں بندہ ہوں خدا کا اور مجسم نور عزت ہوں، کہا گردن جھکا کر آپ نے میں ہی محمد ہوں، میں ہوں معصوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے، خدا واحد ہے عالم میں مجھے بس یہ بتانا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بس آنکھوں میں آنسو ہو گئے جاری، نبی کے عشق کی ایک چوٹ سی دل پر لگی کاری۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا کرو مشکل میری آسان، میں ایسی جیت کے صدقے میں ایسی ہار پہ قربان، ہوا پھر آن پر اس کے جو فضل اذن باری ضعیفہ کی زبان پر خود بخود ہوا کلمہ جاری. نبی علیہ السلام نے ایک بوڑھی عورت کے سامان کو اٹھا کر پہنچایا، اللہ نے اس کے بدلے اس بڑھیا کو ہدایت کی نعمت عطا فرما دی. یہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی مبارک عادت ہے. ہمارے لیے کسی کا ایسا کام کرنا آسان ہے؟ کبھی ہم نے کیا؟ کبھی ہم نے وش کیو؟ کبھی ہم نے پلاننگ کیو کہ یہ چھٹی کا دن ہے، میں کسی رشتہ دار کے کام آ جاؤں گا، میں کسی قریبی دوست کے کام آ جاؤں گا، میں کسی مومن کے کام آؤں گا؟ ہمارے اسکیجول میں یہ چیز ہی نظر نہیں آتی الا ماشاءاللہ. تو معلوم ہوا کہ یہ خدمت اللہ کے بندوں کی ایک ایسا پہلو ہے کہ جس سے ہم غفلت برت رہے ہیں اور قیامت کے دن ہم محتاج ہوں گے. ایک وقت آئے گا، حدیث مبارکہ میں ہے، لوگ ننگے کھڑے ہوں گے، ننگے سر ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے. اس وقت ہمیں سائے کی بھی ضرورت ہوگی، کپڑوں کی بھی ضرورت ہوگی، کھانے کی بھی ضرورت ہوگی، پینے کی بھی ضرورت ہوگی. کیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے بندوں کی ضرورت کے وقت کام آتے ہیں. کہ حدیث پاک میں فرمایا، جب لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے، اللہ ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے اور ان سے ہم کلامی فرمائیں گے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
سبحان ربی الال البہاب. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما. اے اللہ، ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما. اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما. اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما. اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما. اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. اے اللہ، جگہ سائی سے محفوظ فرما. اے اللہ، اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما. اللہ اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما. اے اللہ، یہ رحمت والا مہینہ ہے، اللہ رحمت والی رات ہے، اللہ رحمت والے اوقات ہیں، اللہ رحمت والے لوگ ہیں. میرے مالک اتنی ساری رحمتیں جمع ہیں، اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجیے. اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے تو ڈاکوؤں کے سردار کو اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں. اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے تو بشر حافی جیسے شرابی کو آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں. اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجیے. اللہ ایک مرتبہ اپنی رحمت کی نگاہ ڈال دیجیے. اے اللہ، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری زندگی کا سوال ہے. میرے مالک کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ، آپ کے محبوب نے فرمایا، روزے دار جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے فرشتوں کی جماعتیں آمین کہتی ہے. میرے مالک، ہم آپ کے ان فرشتوں کی آمین کا واسطہ دیتے ہیں. میرے مالک، ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ، یہ تیرے نیک بندے اللہ کوئی مشرق سے، کوئی مغرب سے، کوئی شمال سے، کوئی جنوب سے، اللہ مختلف جگہوں سے تجھے یاد کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، میرے مالک ان کی برکت سے ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما، اللہ ان کی برکت سے ہمارے بھی اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا، اے اللہ آسمان میں اڑنے والے پرندے روزے دار کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ مچھلیاں سمندر میں روزے دار کے لیے دعائیں کرتی ہیں، میرے مالک ہم آپ کو ان دعاؤں کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ اتنی خوبصورت نصیحتیں سن رہے ہیں، اللہ عمل پہ بھی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجئے، اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجئے، اے اللہ اس روحانی، اللہ اس روحانی ورک شاپ میں ہمارے دلوں کو اللہ پاک فرما دیجئے، اللہ ہماری اندر کی بری خواہشات کو صاف فرما دیجئے، اللہ اندر کے کینے کو دور فرما، اللہ اندر کے بغض کو دور فرما، اللہ اندر کی تکبر کو دور فرما، میرے مالک ریا کو دور فرما، اللہ ہمیں پاک فرما، اللہ یہاں آ کے بھی پاک نہ ہو سکے تو اللہ کب پاک ہوں گے، اللہ ان اوقات میں پاک نہ ہو سکے تو پھر کب پاک ہوں گے، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ ہم تو آپ کے وہ گناہگار ہیں، رات توبہ کرتے ہیں صبح توبہ توڑ بیٹھتے ہیں، اللہ صبح توبہ کرتے ہیں رات پھر توڑ بیٹھتے ہیں، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ استقامت نصیب فرما، اللہ استقامت نصیب فرما، اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اللہ جس طرح آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، اللہ ہمیں امید لگ گئی ہے، اللہ ان اوقات میں آپ ہمیں معاف فرما دیں گے، اللہ امید لگ گئی ہے آپ اپنی رحمت برسا دیں گے، اللہ ہمیں ہماری امید میں ناکام نہ فرما، اللہ ناکام نہ فرما، میرے مالک رحمت کی نگاہ فرما، اللہ کرم کے فیصلے فرما، اللہ ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما، اللہ اپنے نیکوں کی سچی محبت نصیب فرما، میرے مالک نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما، اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو انہیں انکار نہیں کرتا، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں تو ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے، میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اے اللہ ہم گناہوں کی نجاست میں لتڑے ہوئے ہیں، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ماں جب اپنے بچے کو نجاست میں لتڑا دیکھتی ہے وہ اس سے نفرت نہیں کرتی، اللہ اسے دھو لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے، اے اللہ آپ بھی ہمیں گناہوں کی نجاست میں دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ بھی نفرت نہ فرمائیں، میرے مالک دھو دیجئے، اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما لیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں خربوں ہیں، میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، اللہ اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ اپنے در سے دور نہ فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھے میرے مالک نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما، اللہ ہمارے حضرت پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما، اللہ ان کو اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما، اللہ ان پورے عالم کو ان کے فیض سے مستفیض فرما, میرے مالک ہمیں بھی ان کے فیض سے مستفیض فرما. اے اللہ ہماری طرف سے ان کو بہترین اجر اور بدلہ نصیب فرما, میرے مالک اپنے کرم کی فیصلے فرما. اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں, اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما. اے اللہ دور بیٹھے جو ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں, اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما, اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. اے اللہ ہم جیسے ناکارہ بھی عورتوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے, اے اللہ آپ کی نیک بندیاں آپ کے سامنے آنسو بہاتی ہیں, اے اللہ اس کی برکت سے اللہ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما, اللہ اس کی برکت سے ہمارے بھی دلوں کو صاف فرما. اے اللہ یہ جو خدمت پہ جماعت لگی ہوئی ہے, اے اللہ انہوں نے تو کما لیا, میرے مالک اپنی رحمت کی نگاہ فرما دیجئے. اے اللہ اس خدمت کو قبول فرما لیجئے. اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ عبادت سے جنت ملتی ہے, خدمت سے خدا ملتا ہے, اور اے اللہ آج تو سن لیا کہ خدمت سے تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے بیٹھ کے نور کے منبر پہ گفتگو کا شرف بھی ملتا ہے. اے میرے مالک ہمیں بھی خدمت کی توفیق نصیب فرما, اللہ ہمیں بھی خدمت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ جو خدمت میں جماعت مصروف ہے, اے اللہ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرما. اے اللہ تمام آنے والوں کی جو نیک مرادیں ہیں, اے اللہ ان کو پورا فرما. اے اللہ ہمیں یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا, اے اللہ کوئی بندہ کسی اور اندر سے خالی ہاتھ اٹھ جائے اس پہ کوئی حسرت نہیں, اللہ حسرت تو اس پر ہے جو اس مقدس جگہ پہ آیا, اس مقدس مہینے میں یہاں آیا, اللہ ان مقدس محفلوں میں بیٹھ کے اور پھر بھی خالی ہاتھ لوٹ گیا. میرے مالک خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما, اللہ خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما. میرے مالک کرم کے فیصلے فرما, اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, تب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.